الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج چونکہ نماز کے بعد جنازے کی نماز ادا کی گئی اور میت موجود تھی، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک نماز جنازہ اور ایک مومن کا حق وہ مسلمان پر سب سے زیادہ مقدم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ لو تو وہ سنت مؤکدہ جو پڑھنا ضروری ہے، جو پڑھنا ہمارے اور آپ کی نماز کا حصہ ہے، بس وہ پڑھ لی جائے اور اس کے بعد پھر سب سے زیادہ کوشش کی جائے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو تعلیمات اور ہمیں جو ہدایات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ہے، ورنہ دوسرے ادیان میں اور دوسرے مذاہب میں ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے اور میت موجود ہوتی ہے تو کئی کئی دن، کئی کئی ہفتے وہ اس کو رکھے رہتے ہیں اور دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے اس کے بارے میں خرافات اور لایانیات قسم کی مجالس اور باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ہم بحیثیت مسلمان کے، ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اللہ کا قرب ہمیں محبوب ہے، ہماری زندگی کی منتہا اور ہماری زندگی کا مقصد وہ اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک بندہ ہے جو مرا ہے تو اس کو اپنے رب کے قریب جانے سے کیوں روکتے ہو، جلدی اس کو تدفین کرو، جلدی جنازہ پڑھو تاکہ وہ اپنے اللہ کے قریب چلا جائے اور اس سے جو وعدے ہوئے ہیں وہ راحتیں اس کو ملنا شروع ہو جائیں. اگر مرنے والا گناہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے العیاذ باللہ، تو اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ اتنے بڑے گناہوں کے بوجھ کو اور اتنی بڑی نحوست کو اپنے پاس کیوں روک کے رکھا ہوا ہے، جلدی لے جاؤ، جان چھڑاؤ اس سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ وقت اور اس کے تقاضے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں. کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے علماء کرام اور ہمارے اساتذہ، ائمہ اور خطباء مسلمانوں کو تلقین اور تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی شدید ضرورت ہے، رجوع اللہ واحد ایک ہی نجات کا راستہ ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کی جانی ہوگی اور اس کو، اس کی رضا ہماری مطلوب ہوگی، تب جا کے جو بظاہر آزمائش اور امتحان یا عذاب ہے وہ اٹھ سکتا ہے. اس پورے مشن میں اور اس پوری ایک فلسفے میں کئی موضوعات پہ، مختلف مقامات پہ علماء کرام نے بات کی ہے. اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو آج میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے دعا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جس طرح مسلمانوں کو عقائد سکھائے ہیں، جس طرح مسلمانوں کو ایمان اور ایمان کی شرائط بتائی ہیں، جس طرح مسلمانوں کو شرک اور بدعات اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے دور رکھنے کی وارننگز دی ہیں، ریڈ لائنز کا ذکر کیا ہے اور ان ممنوعات کا ذکر کیا ہے جس سے آگے جا کے مسلمان ایمان والا نہیں رہتا، بالکل اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ دعا کے آداب بیان فرمائے ہیں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا کام دعا مانگنا ہے اور قبول کرنا وہ میرا کام ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے پہلو تہی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنے کمال کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنے کمال سے ہی چل رہے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، قرآن نے واضح اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ کامیابی والے نہیں ہیں بلکہ تباہی اور بربادی ہوگی. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال میں اور اپنے شب و روز میں جس طرح دنیا کے معاملات کو فوقیت دیتے ہیں، ہم آفس کو ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنے دکان کا حساب کتاب کرتے ہیں، ہم باقاعدگی سے فائنانس والوں سے ملتے ہیں اور اچھے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی کا لازم حصہ وہ دعا ہونی چاہیے. شریعت مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں گزرا، خواہ وہ خوشی کا ہو یا وہ غم کا ہو، یا وہ جہاد کا ہو یا تبلیغ کا ہو یا موت کا ہو یا کسی بھی قسم کی آزمائش کا ہو، ہمیشہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف التجا فرما کر دعا مانگی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبول فرمایا ہے. اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی بشارات ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ تم میں سے ہر بندے کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. ما لم يعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت جلد بازی کے کیا مطلب، وہ کون ہوتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا یقول دعوت، وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں تو دعا مانگتا ہوں، فلم یستجب لی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا اور آپ کا اور ہمارا رب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے دربار اور اس کی ذات سے ہم نے مطالبہ کر لیا، دعائیں مانگ لیں، اور ہم نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اب کہاں جائیں گے؟ دوسرا کون سا رب ہے، دوسرا وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے پاس جا کے بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگے اور وہ قبول ہو؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے. تو ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، ایک ہی آپشن ہے، اور اس راستے پر ہمیں مضبوطی سے چلنا ہے. اس راستے میں ہمیں اپنی وجاہت پیدا کرنی ہے. آج کل کی زبان میں عام فہمی کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ فلانا کی پی آر اچھی ہے اور فلانا شخص ویل نون ہے، یعنی وہ جہاں جاتا ہے وہاں اس کے کوئی نہ کوئی تعلقات ہوتے ہیں اور وہاں اس کا کام ہو جایا کرتا ہے. یہ جو ہماری پی آر ہے اور جسے علماء کرام وجاہت کہتے ہیں، یہ ہماری وجاہت، یہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کتنی ہے، اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. اللہ کے ہاں وجاہت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں قریب ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بننے کے لیے اور اللہ کی دربار میں اپنی دعا قبول کروانے کے لیے، نہ ہمیں بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی بہت بڑے حسب اور نصب کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی بہت بڑے مقام اور فیکٹری اور سلطنت کی ضرورت ہے. ہمیں صرف اور صرف ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اظہار کرنا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کو واقعی اپنا واحد رب کامل مان لیں، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر لیں، تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب بندہ زبان سے الفاظ نکالتا ہے وہ الفاظ عرش پہ جا کر ٹھہرتے ہیں اور وہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں آپ کے دربار میں ایسے چار تحفے لایا ہوں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ پیش کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ہاں نہیں ہیں، وہ ہے عاجزی، انکساری، گناہ اور توبہ۔ اگر ایک مسلمان اور ایک مومن، یہ ہم سے مطلوب ہے، یہ ایک بندے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا مقام اعلیٰ ہے، عظیم ہے، وہ متکبر ہے، وہ رزاق ہے، وہ جبار ہے۔ وہ صفات اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے لگیں، عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی شروع کر دیں اور سختی شروع کر دیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھیں، تو یہ بندہ بندگی سے نکل رہا ہے اور پھر یہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اور دعا کی قبولیت وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ ہمیں اللہ کی بندگی اپنانی ہوگی، ہمیں اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ اے اللہ، تو سب کچھ ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دل سے یہ بات ماننی ہوگی کہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو ہی کر سکتا ہے اور ہم انتہائی نالائق اور ناکارہ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا کی جائے، یہ درخواست کی جائے کہ میرا یہ معاملہ ہے، میری یہ بیماری ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ اولاد ہے، اللہ کے یا اللہ یہ دعائیں قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً قبول فرما لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کی طرف، ان یردہ صفرا، کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ تو یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ بات ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی اعلان ہو چکا ہے، استجب لکم، اللہ تبارک و تعالی سے سچا کون ہوگا، ومن احدث من اللہ ومن احسن من اللہ قیلا، قرآن میں آتا ہے اللہ سے اچھی بات کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہمیں بندگی کا اظہار کرنا ہوگا، اور جب اللہ کے بندے بن جائیں تو پھر اس کے بعد اس کی طاقت اور قوت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من اشعث اغبر ذی طمرین لا یوبہ بہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے جسم گندے میلے کچیلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور دو چادریں ہوتی ہیں جسم پہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں ہوتا، جیسے حرام عمرے کے لیے باندھا جاتا ہے ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے، اور وہ چادریں بھی پھٹی پرانی ہوتی ہیں۔ لیکن بندے کا مقام، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ قسم کھائے کہ آج اللہ تعالیٰ یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کرنے کے لیے وہ کام ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ ومنہم برا ابن مالک، اور اللہ کے ایسے بندوں میں سے برا ابن مالک موجود۔ برا ابن مالک ملنگ صحابی تھے، آپ کے ظاہری حالات بڑے عجیب اور غریب ہوا کرتے تھے، دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آج کل کے ہمارے اور آپ کی ذہنیت کے لوگ وہ بھی یقیناً اس قسم کے حالات کو دیکھ کے وہ امپریس نہیں ہوتے، وہ اس کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر چیز کا فیصلہ، ہر چیز کی ججمنٹ وہ دنیا کے مقامات کے ذریعے کی جاتی ہے، کیونکہ ذہنیت بدل گئی، تعلیم بدل گئی، تربیت بدل گئی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کوئی ایسا موقع آتا کہ کافروں کا لشکر بہت بڑا ہوتا، حملہ شدید ہوتا، بظاہر اسباب کے درجے میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو ان کے پاس ایک عجیب راستہ تھا، وہ اپناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضرت برہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے تھے، وہ کہاں ہیں، اور جب وہ مل جاتے تھے تو ان کو لے آتے تھے ساتھ، اور کہتے تھے آؤ یہاں بیٹھو اور قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم مسلمان فتح یاب اور ہوں گے، اللہ مسلمانوں کو نصرت دے گا۔ وہ آ کے قسم کھاتے تھے اور پھر مسلمانوں کو فتح ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتے ہیں مسلمان، اور یہ ہے ایک مومن کی شان کہ وہ جب اللہ کے سامنے یہ کہہ دے کہ اے اللہ یہ کام ایسے ہونے جا رہا ہے اور اس میں آپ کے مسلمان بندے کی، آپ کے مومن بندے کی نقصان ہے، اس کو تکلیف پہنچنے والی ہے، اللہ اس کو دور کر دے، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے دور ہو جائے۔ لیکن اللہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس مقام پر آنا پڑے گا، اس لیول پر آنا پڑے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں داخل ہو سکیں، ہم وہاں لائن میں کھڑے ہو سکیں، ہمیں انٹری مل سکے وہاں کی۔ وہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ غنی ہے، وہ حمید اور بے نیاز ہے۔ ہم جب تک اپنے آپ کو غنیوں میں شامل رکھیں گے، جب تک ہمارا کالر وہ تکبر کی وجہ سے سیدھا ہوگا، جب تک ہم اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیں گے، اور دنیا کے لوگوں کو اور دنیا کے سلسلوں کو کچھ نہ سمجھنے والے اور ہم وقت خود پسندی میں مبتلا، تکبر میں مبتلا اس قسم کے لوگ ہوں، تو وہ فقیر کہاں سے ہیں؟ اور جب کوئی فقیر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور دین کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے تعریف کی ہے کہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور وہ شخص جس کے پاس دو چار دن کے گزارے کا خرچہ اور تھوڑا بہت مال ہو لیکن صاحب نصاب نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے فقیر بننا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعلان فرمایا، ہمیں ادب سکھایا اور ہمیں وہ مقام بتایا کہ کہاں جا کے ہمیں کچھ مل سکتا ہے، اس مقام پر اگر ہم پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور دین وہ بیش بہا ہے اور وہ بے حساب ہے، بہت زیادہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دعا یہ خود ایک عبادت ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ عبادت بجا لائیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اسی طرح دعا یہ کوئی اضافی شے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس نیت سے وضو کر لے اور مسجد میں آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا، تو اس کا یہ آنا عبادت میں شامل ہوگا اور اس کی آمد قابل ثواب ہوگی۔ اب دنیا کے تمام اسباب اور دنیا کے وہ چیزیں جن پہ ہم نے نظریں جمائی ہوئی تھیں اور جن کے سہارے پہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے نظام مستحکم ہو چکے ہیں اور ہماری پوری پوری سلطنتیں اور ریاستیں وہ اب ناقابل تسخیر ہو چکی ہیں، ان سب کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہے۔ ایسا وقت آ گیا ہے کہ دیکھ ایک شخص دوسرے شخص کے قریب جانے سے گھبرا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اندر وہم آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت وہم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ شدید خوف اور ہراس میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج بھی وقت موجود ہے، آج بھی وہ دن دور نہیں کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، ہم میں اور آپ میں ایسے اللہ کے عاجز بندے، ایسے اللہ کے سچے بندے آ جائیں کہ جو قسم کھائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم کو سچا کر دیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنے قبلہ اور کعبہ کو درست رکھنا ہوگا۔ ہمارے بہت سارے ایسے ناسمجھ بھائی ہیں جو اللہ کی مسجد کو چھوڑ کے، اللہ کے کعبے کو چھوڑ کے اور اللہ کے دربار کو چھوڑ کے دوسری جگہوں میں جانے لگے، قبروں میں جا کے مانگنے لگے، درگاہوں کے آگے پیچھے ہونے لگے، اور فلانے بابا سے یہ دعا مانگی جائے تو قبول ہوگی، اور فلانی جگہ پہ جائیں تو وہاں سے یہ کمال پیدا ہوگا۔ ارے بھائی، پہلے یہ پتہ کرو کہ وہ بابا اور وہ ولی جس کے مزار پہ آپ جا رہے ہیں وہ کس سے مانگا کرتا تھا، اس کو اس مقام پہ کون لایا ہے، اور وہ اس مقام پہ کیسے پہنچا ہے کہ پوری امت اس کو عزت دیتی ہے، پوری امت اس کو احترام سے یاد کرتی ہے۔ کسی قبر کو اس نے سجدہ نہیں کیا، کسی درگاہ میں جا کے اس نے نظریں اور نیازیں نہیں بانٹی، اس نے صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کی، اور اسی کی عبادت وہی ہمارے لیے کامیابی کا نتیجہ بھی ہے اور کامیابی کا مقام بھی ہے۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اور اس نے بڑی تفصیل کہی کہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تمہارا رب بھول گیا ہے تو پھر میں اس طرح کی دعا کر دوں گا، اگر رب بھولنے والا نہیں ہے تو پھر میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی مصائب، ہمارے اور آپ کی مرادیں، ہماری اور آپ کی دعائیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک سے بہتر کون جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور عرفات میں حج کے لیے آئے، اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ حج حضرت نے کیے ہیں، وہاں آ کے جو مورخین نے دعا منقول کی ہے، اللہم انک تعلم حاجتی فاعطنی سؤالی، اے اللہ تجھے میری تمام حاجتیں معلوم ہیں اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ تو ہم وقت مومن بندہ وہ مشکلات میں بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں بھی مصروف ہو سکتا ہے، وہ کسی سفر میں ہو سکتا ہے، تو ہر وقت یہ نہیں کہ لمبی لمبی دعائیں کی جائیں، یہ احسن ہے، یہ پسندیدہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل دعائیں فرمائی ہیں، لیکن جب وقت کم ہو، جب بندہ جلدی میں ہو، کوئی بشری تقاضا ہو، تو اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور اللہ سے اس کی دعا کی قبولیت کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست ہمارے اور آپ کے پاس ایک ذریعہ ہے، ایک پروٹیکشن ہے دعا کی، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لیں اور دعا کے آداب کے طریقے سے دعا مانگیں۔ دعا میں کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک شخص کو بلا کے کہا، اذا دعوت فاحمد اللہ، جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ پھر وہی بات، اللہ کی حمد و ثنا کیوں؟ اس لیے کہ بندگی کا اظہار کرنا ہے۔ ثم صلی علی نبیہ کا، پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر درود اور سلام بھیجا جائے گا۔ ثم سل توتا، پھر اس طرح الفاظ ہیں، پھر جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالی دیں گے۔ تو جب یہ سب کچھ سچ ہے، یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پھر دوسری طرف جانے کی اور درگاہوں کے آگے پیچھے ہونے کی اور غیر اللہ سے مانگنے کی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو کامل عقیدہ اور ایمان سے کی دولت سے نواز دے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وآتنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے وبا کو دور کر دیں، پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائیں، تمام عالم اسلام کے اندر جو پریشانی پھیلی ہوئی ہے، جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے اموات ہو رہی ہیں، بالکل ایک قیامت کا منظر ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عذاب کو، اس آزمائش کو، اس وبا کو ہم سے جلد اٹھا لے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو معلوم ہے ہم آپ کے ناقص بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بے بس ہیں. تو وحدہ لا شریک ہے، تو عظیم ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، اور تو علیم بذات الصدور ہے، تو قادر علی کل شیء قدیر ہے. اپنے اس فضل و احسان سے یا اللہ دعائیں قبول کر لے. حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائیں، گزشتہ چند روزوں سے طبیعت کچھ مزمحل ہے اور خاص دعا کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ قائم اور دائم رکھے. اسی طرح ہمارے اور آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جن کو بھی دعا کی ضرورت ہے، اللہ کے فضل اور رحمت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.